بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا جی کہ آج تک ہمیں جہاد کی شرائط ہی کسی کتاب میں نہیں مل سکی، کہ شاید ان لوگوں نے آج تک اپنی زندگی میں مغنی ابن قدامہ دیکھی ہی نہیں، یا انہوں نے سنی ہی نہیں ہوگی کہ یہ بھی کوئی دنیا میں کتاب ہے، جبکہ امام اس الدین بن عبد السلام جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم مفسر نوبر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں دو کتابیں بہت ہی عمدہ لکھی گئی ہیں اور ان جیسی بہترین کتابیں نہیں لکھی گئیں، ایک محلہ ابن حزم اور دوسری المغنی ابن قدامہ۔ تو امام ذہبی اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اس دو کتابوں پر مزید دو کتابوں کا اضافہ کرتا ہوں کہ سنن کبری بیہقی اور التمہید ابن عبد البر۔ تو یہ امام ذہبی کا قول ہے۔ تو میرا یہ اس پر مزید جو ہے یہ قول ہے کہ ان چار کے علاوہ دو اور کتابیں ہیں کہ مجموع شرح مہذب امام نووی اور فتح الباری ابن حجر عسقلانی، یہ کتابیں بھی جو ہیں بہت عمدہ ہیں، اور چونکہ یہ امام ذہبی کے بعد میں لکھی گئی کتابیں ہیں، بطور خاص یہ فتح الباری مجموع جو ہے امام ذہبی کے دور میں ہی موجود تھی، چونکہ یہ ان سے متقدم ہے اور ان کا ترجمہ بھی انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال یہ چھ کتابیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن قدامہ کی یہ کتاب المغنی، اس میں انہوں نے شرائط باقاعدہ ذکر کیے ہیں جہاد۔ تو یہ کشمیر میں تو کوئی ایسا سلسلہ موجود نہیں ہے، بلکہ ایجنسیوں کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک کشمیریوں پر ظلم جاری رہے گا اس وقت تک تحریک جاری رہے گی۔ تو وہ ظلم جاری رکھنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر جا کر کے کاروائیاں کی جائیں اور فوج کو پریشان کیا جائے اور پھر یہ لوگ ادھر ادھر چھپ جائیں، ان کے اپنے اہداف ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرا ان کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں سے آدمیوں کو وہاں انہوں نے لانچ کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ معاملات کیا ہوتے ہیں، یہاں ہمارے بھائی مجاہد الاسلام صاحب موجود ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کو بخوبی ان باتوں کا علم ہے، تو یہ زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہرحال میں ان کے بانیوں میں سے تھا، تو میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر، جو جہاد نہیں ہے اس کو جہاد کہا جا رہا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس امت مسلمہ کا کہ تبلیغی جماعت والوں نے تمام تر جہاد کی آیات اور احادیث اپنا بستر اٹھا کر گھر سے نکلنے پہ فٹ کر دی۔ اور ان لوگوں نے کیا کام کیا ہے، انہوں نے جہاد کے مقابلے میں تمام عبادات اور اعمال کو حقیر ثابت کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ اسلام کی اصل کے ہی خلاف ہے۔ جہاد اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا عظیم فریضہ ہے اور بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، اور یہ بات ثابت اور طے شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات سمجھنے کے لائق اور قابل ہے کہ یہی ایام جو کچھ دن پہلے جن سے ہم گزر آئے ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دن پہلے، 10 دن عشرہ ذوالحجہ، ان میں نیک اعمال کرنے والے شخص کے اجر و ثواب کو کوئی دوسرا شخص حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ شخص جو نیک اعمال کر رہا ہے یہ فرائض کے علاوہ یعنی نفلی کام ہے۔ تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں میں اعمال کی فضیلت کو یوں بیان کرتے ہیں، تو صحابہ کو تعجب ہوا، فوری طور پر انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ بھی ان دنوں میں عمل کرنے والے شخص کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف ایک صورت ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال و اسباب سواری کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جائے اور پھر وہ بذات خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور سارا مال بھی اس کا اللہ کے راستے میں لٹ پٹ جائے اور کوئی چیز، تو تب وہ شخص ان دنوں میں عمل کرنے والے شخص کے اجر و ثواب کو پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو یہ بات کہی ہے، جیسا کہ صحیح کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ افلا نجاہد، کہ کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کنا الحج والعمرہ، تمہارا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اور مسلم احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکنا بالبیت، کہ تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، گھروں کو لازم رکھو کہ گھروں سے باہر نہ گھومتی پھرو، اس لیے کہ تمہارا گھروں میں ٹکے رہنا، گھروں کو لازم رکھنا ہی جہاد و کنہ تمہارا جہاد ہے۔ یہ مسلم احمد کی حدیث ہے، سند اس کی حسن ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں جن کو جہاد کی مثل یا جہاد جیسا عمل یا اس سے بڑھ کر کے بعض اوقات بہتر عمل قرار دیا ہے اور بتایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے ہر چیز کے اندر ایک توازن قائم کیا ہے، بیلنس قائم کیا ہے، اس بیلنس کو خراب کرنے کے نتیجے میں یہ سارے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو جب ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو پھر یہ اشکالات بھی پیدا ہوتے ہیں. ورنہ جو کسی عمل کی فضیلت شریعت نے جتنی بیان کی ہے اتنی اس کو قائم رکھا جائے، کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا. اور یہی امت مسلمہ کا سب سے بڑا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت ان کے فضائل جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے معاملے میں غلو کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور جو ان کی تنقید کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو گئے. اسی طرح سے خلفائے راشدین ہیں، ان کے فضائل جو کچھ کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اگر ان کی اس معاملے میں غلو کیا جائے گا، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش، یا ان کو مشکل کشا، یا حاجت روا، یا مددگار، یا علی مدد، ایسے الفاظ کہنا اور یہ سمجھنا، یہ سارا معاملہ، تو یہ بھی ان کی ذات میں غلو ہے. اس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جائے گا، راہ راست سے ہٹ جائے گا. یا اسی طرح سے خارجی حضرات جنہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ شخص بھی راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کو قائم نہ رکھا. یا رافضی حضرات جو کہ خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرتے ہیں، یہ لوگ بھی راہ راست سے ہٹ گئے، ان لوگوں نے بھی کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور اس کی مخالفت انہوں نے کی. تو اس طرح سے ان رافضی حضرات کے اور بھی ایسے عقائد اور نظریات ہیں جو صریحاً کفر و شرک پر مبنی ہیں، جس کی بنا پر ان کے کفر و شرک میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی توازن نہیں رکھا جائے گا، بیلنس نہیں رکھا جائے گا، اور جو کچھ شریعت نے بتایا ہے اس کو من و عن قبول نہیں کیا جائے گا، تو اختلاف پیدا ہوگا. تو یہی صورت پیدا کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک تو وہ جہاد نہیں تھا اس کو جہاد بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس کو وہ جہاد ثابت کرنے کی پوری محنت اور کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو جہاد کیا جہاد فرض عین بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بتاتے خود بھی اس جہاد میں جانے کے لیے، اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ اتنا زور لگاتے ہیں. اور ان لوگوں کی اولادیں کے جتنے مسئولین ہیں یہ جانے کے لیے تیار نہیں، جتنے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں ان کی اولادیں جانے کے لیے تیار نہیں، نہ وہ خود جانے کے لیے تیار اور نہ وہ کسی کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، کہ وہ دل سے یہ بات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے. اور شاہدین اعلی انفسہم کی بہترین یہ مثال ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لہذا یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو سارا ایجنسیوں کا معاملہ ہے، ان کے یہ کھیل ہیں جو یہ بےچارے کھیل رہے ہیں، اور ان کی زبان بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور لوگوں کو ایسے چکر دیے ہوئے ہیں جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ قابل افسوس بات ہے کہ لفظ جہاد جو ہے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتا ہے اس کو فٹ کر لیتا ہے. کہ کوئی جمہوریت کے نظام کو بحال کرنا کہتا ہے یہ بھی جہاد ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے، جو کوئی کام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ جہاد ہی ہے. تو لہٰذا یہ جہاد کو یوں بدنام کیا گیا ہے، اور اس کا معنی مفہوم لوگوں نے غلط بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی شخص کے سفر یا مرض کی وجہ سے روزے رہ جائیں تو وہ دوسرے ایام میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن جمعرات اور سوموار کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے نفلی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ سبب بیان کیا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس دن میرا نامہ عمل اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں. تو اگر کوئی شخص ان دنوں میں جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کو فرضی روزہ جو ادا کر رہا ہے اسی کا اجر و ثواب ملے گا، نفلی روزہ الگ سے جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ تو اس کو حاصل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل اور اس بنا پر کے جمعرات اور سوموار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اس شخص کے بھی اعمال پیش ہوں تو بتایا جائے کہ اس نے آج روزہ رکھا ہے، یعنی فرضی روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض تھا اس کو ادا کیے، تو بہرحال یہ اس کے لیے خوش آئند بات ہے. اور دوسری بات، ہاں دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ میدان عرفات میں اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں انجانے میں بھول کر کے پتہ توڑ دے، تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر نسیان جو ہے اس کو معاف کر دیا ہے، اس سے تجاوز کیا ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی دم وم نہیں پڑتا. اگر جان بوجھ کر بھی وہ پتہ توڑ دیتا ہے تو اس سے دم لازم نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. بہرحال اس نے شریعت کی مخالفت کی ہے، ایک حکم کی مخالفت کی ہے. رمضان کے جو پتھر کا کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ چھوڑ کے ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے.
السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے، سنتوں سے متعلق ہے یہ، کیونکہ عموماً بہت سارے بھائی جو ہیں تو سنتے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دوسرے بھائی ہیں انہوں نے کافی عرصے پہلے مجھے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 12 سنتے ہیں، جس طرح صبح کی ہیں، پھر دوپہر کی 4 اور مغرب کی اور عشاء کی، تو کیا یہ حدیث صحیح نہیں، یا اگر ہے تو پھر اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو جو یہ سنتیں ہیں تو ان کو پڑھنا چاہیے. اور میرا دوسرا سوال مولانا مودودی کی تفہیم القرآن جو ہے اس کے حوالے سے ہے کہ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جس سے گمراہی کا اندیشہ ہو، یا جو ان کا منش تھا تو اس منش کو دیکھتے ہوئے کہ کیا ہم لوگوں کو وہ تفسیر جو ہے تو پڑھنی چاہیے یا نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کے حوالے سے، تو مودودی صاحب چونکہ بنیادی طور پر خود اس بات کے مدعی ہیں کہ میں حنفی المذہب ہوں، یہ الگ بات ہے کہ بعض معاملات میں مودودی صاحب جو ہیں وہ حنفی مذہب کے پیروکار نہیں رہتے. تو یہ بات حنفی اصول میں واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے میں حنفی مذہب کی پابندی نہیں کرتا ہے تو وہ حنفی مذہب سے خارج نہیں ہوتا ہے. تو مودودی صاحب بھی اسی طرح کے حنفی ہیں، کچھ آزاد خیال ہیں لیکن ہیں وہ بنیادی طور پر حنفی ہی، اور اسی بنا پر ان کی تفہیم القرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو جا بجا آپ کو توحید الاسماء و صفات کے معاملے میں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ حنفی حضرات کی طرح ہی اشعری اور ماتوریدی ہیں، اور وہ صفات باری تعالی میں تعویلات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں الرحمن علی العرش استوا ہے، وہاں مودودی صاحب نے یہ معنی کیا ہے کہ رحمان کو عرش پر غلبہ ہوا، یا رحمان جو ہے وہ جلوہ افروز ہے. تو وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، یا جیسا کہ یہ معنی کیا جاتا ہے کہ وہ متمکن ہے اور قرار پکڑے ہوئے ہے عرش پر، وہ یہ معنی نہیں کرتے. اسی طرح سے وہ ید کا معنی مودودی صاحب بھی قدرت ہی کرتے ہیں، جو حنفی حضرات عمومی طور پہ معنی کرتے ہیں. تو مودودی صاحب توحید الاسماء و صفات میں باقاعدہ اشعری اور ماتریدی ہیں اور معول ہیں، اور وہ تعویلات کرتے ہیں اور ایسی باتیں شد و مد کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ان لوگوں کو ہی پڑھنی چاہیے جو لوگ باقاعدہ ان ساری باتوں سے واقف ہیں اور علم رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس معاملے میں بہکنے کا خطرہ نہیں ہے. ورنہ عامۃ الناس جو ہیں وہ ان باتوں کو نہیں جانتے، وہ جب اس کا مطالعہ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہی معانی وغیرہ جو ہیں ان کے ذہن میں رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ پختہ ہو جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ شاید مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے یہ درست ہی لکھا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو یہی نصیحت ہے کہ وہ تفسیر ابن کثیر کا ہی مطالعہ کریں, لہذا اس کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے. دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ دن اور رات میں جو 12 رکعتیں پڑھنے کے متعلق, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے, یعنی فجر کی 2 سنتیں, اسی طرح سے ظہر کی 4 سنتیں اور پھر یا 6 سنتیں, ظہر سے پہلے 4 اور 2 اس کے بعد فرضوں کے, اور اسی طرح سے مغرب کی 2 سنتیں اور پھر عشاء کی 2 سنتیں, لہذا یہ 12 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرنے والا, اس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. یہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے, اس میں ان سنتیں پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور رغبت دلائی گئی ہے. لیکن جو ہماری زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ پڑھنی چاہیے, تو پڑھنی چاہیے یا عمل کرنا چاہیے, یہ اصل میں فرض کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم نے کہہ دیا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی یہ چیز لازم ہو گئی, اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے گا کسی وقت میں تو لہٰذا وہ گناہگار ہوگا, مجرم ہوگا اور وہ فرض کا تارک ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے, چونکہ یہ نفلی عبادت ہے تو نفلی عبادت ہونے کے ناطے سے یہ شخص گناہگار اور مجرم نہیں ہوگا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ فرضوں کی اور نفل کی سنتوں کی مثال آپ یوں سمجھیے, جس طرح سے جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کی, تو جب جنگ ہوگی تو جو لوگ سرحد پر جا کر کے جنگ لڑیں گے, تو جنگ جب ابتدا ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ لوگ جنگ میں کامیاب ہو جائیں مخالف لوگ, تو وہ حملہ آور ہو کر کے ان کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لائیں گے تو ان کے شہروں تک اور اصل مقام تک مرکز تک پہنچنے میں بہت سارا وقت درکار ہوگا, جس میں وہ اپنے آپ کو سنبھالا دے سکتے ہیں یا اپنے شہروں کی یا مرکز کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ حدود پر جا کر کے جنگ نہ کریں بلکہ اپنے شہر میں ہی بیٹھے رہیں, تو دشمن کی فوج شہر میں ہی آ جائے اور وہاں پہ جنگ شروع ہو جائے, تو آپ جانتے ہیں کہ بآسانی وہ جنگ جیت بھی لیں گے مخالف اور وہ بہت زیادہ نقصان کریں گے. تو اسی طرح سے اگر ہم سنن اور نوافل اس کی پابندی کرتے رہیں گے تو شیطان کے ساتھ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ سنن اور نوافل تک محدود رہے گا اور فرضوں تک وہ نہیں پہنچ پائے گا. لیکن اگر ہم نے سنتیں اور نوافل ان کا اہتمام چھوڑ دیا تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کے ساتھ ہمارا مقابلہ براہ راست فرضوں پہ شروع ہو جائے گا اور پھر ہم فرضوں میں کوتاہی کرنے لگیں گے یا فرض بھی ہم سے وہ چھڑوا دے گا. تو اس لیے سنن اور نوافل ان کا اہتمام کرے گا تو جس کے نتیجے میں اس کے فرائض وغیرہ وہ محفوظ رہیں گے اور اس میں شیطان کا حملہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ ہے اصل میں سنن اور نوافل کی حکمت, لہذا ان کی پابندی کرنے سے انسان کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص کبھی چھوڑ دیتا ہے کہ ضرور کے تحت یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو بہرحال اس شخص کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا, نماز اس کی درست ہے, فرض اس نے ادا کر لی ہے, واللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں گناہگار اور مجرم نہیں ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ ایام تشریق میں جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں اس کے بارے میں کوئی حدیث بتا دیں, یا اس کے بارے میں یہ بتا دیں کہ کہیں کوئی حدیث ملتی ہو جس میں فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز میں, فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز میں تکبیرات کا پڑھنا کسی حدیث سے ثابت ہے, یا ویسے ہی ایام تشریق میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی دیوبندی یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا یا مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہو لیکن وہ علم نہ رکھتا ہو, وہ حنفیت کے بارے میں, دیوبندیت اور بریلویت کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو, لیکن اس کو اس کے عقائد جو ہیں اور اس کے جو معاملات جو ہیں وہ بھی سنت کے مطابق نہ ہوں, تو کیا اس شخص کے ساتھ اس کے غمی یا خوشی میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا جواب دے دیں. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے کہ تکبیرات ایام تشریق یا تکبیرات ایام ذوالحجہ ان کے بارے میں کہ یہ فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند کہی جا سکتی ہیں یا نہیں, اس کے لیے کوئی حدیث؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلق فرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مطلق اسی بات کا حکم دیا ہے کہ یہ تکبیرات کہنی چاہیے. باقی اس کا فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند کہنا یا کسی اور مقام پر چلتے پھرتے ادھر ادھر, یہ صحابہ کے اعمال سے بات ثابت ہے کہ وہ چلتے پھرتے بازاروں میں جاتے تو تکبیرات بآواز بلند کہا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا یہ فعل نقل کیا ہے کہ وہ یکم ذوالحجہ سے ہی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے اور بازاروں میں جا کر کے بآواز بلند وہ تکبیرات کہا کرتے تھے. اسی طرح سے بعض اور صحابہ کا بھی عمل ہے. تو یہ مطلق طور پر بات ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ جو طریقہ کار اختیار کر لیا گیا ہے کہ لوگ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی بآواز بلند تکبیرات کہتے ہیں, باقی اوقات میں یہ تکبیرات نہیں کہی جاتی. تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا اس وقت میں یہ تکبیرات ان لوگوں نے خاص کر لی ہیں تو بآواز بلند کہہ سکتے ہیں یا نہیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جب ان تکبیرات کو ہما وقت انسان کہتا رہے گا تو اس میں یہ اوقات بھی داخل ہو جائیں گے, لیکن جیسا کہ آج کل معمول ہی بنا لیا گیا کہ فرضوں کے بعد تو یہ کہی جاتی ہیں, عام اوقات میں نہیں کہی جاتی, تو پھر شبہ ہوتا ہے کہ بھئی ان لوگوں نے اس کو شاید فرض نماز کے ساتھ خاص کر لیا ہے تو کیا اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال اگر کوئی ایسا سمجھ کر کے کہ فرضوں کے بعد ہی کہنی چاہیے, عام حالات میں نہیں کہنی چاہیے, یہ تو پھر دین میں اضافہ ہو جائے گا, بدعت کے زمرے میں بات آ جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسے تکبیرات کہتے ہیں فرضوں کے بعد, وہ ان چیزوں کے کہنے کا یوں اہتمام نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے ہیں, لیکن ایک روٹین ہے کہ بھئی اس کا چونکہ عام حالات میں اہتمام نہیں کرتے, وہاں ان کو یاد آتا ہے تو ایسے کہنا شروع کر دیتے ہیں, لہذا سارے وقت میں ہی تکبیرات جو ہیں بآواز بلند کہنی چاہیے. دوسرا یہ مسئلہ جو آپ نے دریافت کیا ہے کہ جو بریلوی یا دیوبندی, بھئی اگر وہ آدمی اپنی بریلویت اور دیوبندیت کے بارے میں پوری طرح سے واقف بھی ہو اور وہ جانتا ہو, بحث مباحثہ بھی کرتا ہو, تو اس کے ساتھ غمی اور خوشی میں شرکت کر کے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دین کی دعوت دی جائے, اس کے ساتھ مقاطع نہ کیا جائے, بالکل تعلقات ختم نہ کیے جائیں, یہ ان کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور ان معاملات میں ان کے ساتھ معاونت کی جائے اور میل جول رکھا جائے اس نظریے سے کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے اور صحیح دین ان تک پہنچانا ہے, ان کو اس کی طرف بلانا ہے اور اللہ رسول کی بات پہنچانی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور یہی طریقہ جو ہے درست ہے. باقی بالکلیہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا اور آپ کے سوال سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ شاید ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے, تو یہ بات بہرحال درست نہیں ہے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میری آواز آ رہی ہے میرے بھائی؟ جی جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ کا درس کافی اچھا رہا اور الحمدللہ آپ کو اور شاہ صاحب کو جب جب سنتے ہیں ماشاءاللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے علم میں عمر میں اضافہ کریں, آمین سم آمین رب العالمین. ویسے میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے انڈیا میں اور غالباً پاکستان میں بھی یہ حال ہوگا کہ دیوبندی اور بریلویوں کو خاص کر کے ہمارے آمین سے کافی زیادہ چڑے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودوں اور غالباً یہودوں کو آمین سے چڑ ہوگی, اسی لیے زور سے آمین کہا کرو. تو کیا یہ لوگ بھی یہودوں کے زمر میں تو نہیں آتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ انہیں بھی میں ایک جگہ زور سے آمین کہا تو کچھ کہتے ہیں کہ زور سے آمین نہ کہو, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ایک دیوبندی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو کیا یہ بھی کیا یہودوں کے زمر میں تو نہیں آئیں گے یہ لوگ؟ اور دوسری جگہ جب ہم اتحاد میں انگلی کو اشارہ کرتے ہیں انگلی کو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انگلی کو اشارہ کرو گے تو شیطان بھٹکتا ہے اسے. تو ہمارے انڈیا میں بھی جب انگلی کو لاتے ہیں نا تو یہ لوگ کافی غصہ ہوتے ہیں دیوبندی بریلوی. تو کیا یہ کچھ لوگ جو ہے کیا شیطان کے بھیس میں انسان کے بھیس میں شیطان تو نہیں ہے یہ لوگ؟ کیونکہ سیم حدیث کے زمر میں یہ آتا ہے کیونکہ شیطان بھی بھٹکتا ہے یہ بھی بھٹکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہود آمین سے چرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ السلام علیکم سے یا چھین کا جو جواب ہے یا رحمک اللہ یا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, اس پر جو ہے ان کو حسد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز پہ حسد کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو اس سے چڑ ہوتی ہے. حسد کا معنی ہم نے چڑ کر لیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اگر ایسا فعل موجود ہو ان والا تو اس پر وہ حکم نہیں لگتا. اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے کہا کہ واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, کہ نماز قائم کرو مشرکین میں سے نہ ہو جا. تو مطلب یہ ہے کہ نماز کا قائم نہ کرنا یہ مشرکین کا فعل ہے. لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فعل میں مشابت ہوتی ہے تو بالکل یا ہر چیز میں مشابت لازم نہیں آتی. تو اس لیے اس حدیث کی بنا پر ان پر یہود کا اطلاق کرنا یا ان کو یہودی قرار دینا یہ درست نہیں ہے, اور سلف صالحین کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اسی طرح سے جو آپ نے انگلی کے اشارے سے بات کہی ہے, تو بہرحال یہ بات بھی کہ وہ لوگ جہالت کی وجہ سے, لاعلمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات بتائی گئی. اور چونکہ خلاصہ قیدانی میں یہ بات مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کی طرح انگلی کو حرکت نہیں دینی چاہیے, تو ان لوگوں میں بہرحال اس سلسلے میں بہت زیادہ تشدد رہا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز میں انگلی ہلاتا تھا تو اس کی انگلی توڑ دی جاتی تھی, جیسا کہ تذکرہ علماء خانپور میں یہ بات مذکور ہے کہ باقاعدہ ایسے معاملات پیش آئے ہیں علماء اہل حدیث کے ساتھ کہ انہوں نے رفع الیدین کی تو ان کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا, مارا پیٹا گیا, آمین کہنے پہ مارا پیٹا گیا. اسی طرح سے اس نے تشہد میں انگلی ہلائی تو اس کی انگلی توڑ دی گئی. ایسے بے شمار واقعات بر صغیر میں رونما ہوئے. لہذا ان واقعات اور ان معاملات کی وجہ سے ان کو یہودی یا عیسائی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ وہ اپنے عقائد اور نظریات کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اور کھلم کھلا وہ شرک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی اور پہ کیا فتویٰ ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ آدمی مشرک ہے, تو باقی پھر اس کو مطلب کہ یہودی یا عیسائی ثابت کرنا اور اپنا جی ٹھنڈا کرنا اس کی مزید کوئی ضرورت نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے عمر بھائی؟ ذرا لکھے گا پلیز, آواز آ رہی ہو تو. بشیر, الحمدللہ. شیخ محترم, صرف دو باتوں کے لیے میں ہاتھ اٹھایا تھا. ایک تو دل سے آپ کو دعا دینے کے لیے کہ آپ نے اشفاق بھائی کے سوال کا بہت ہی سندر اور خوبصورت جواب دیا, اور دوسری چیز ایک اعلان کے لیے کہ آپ نے صرف تفسیر ابن کثیر ہی کا ذکر کیا تفسیر القرآن کی بجائے. تو میں ایک مشورہ لے کر آیا ہوں, جو لوگ لندن میں امریکہ میں رہتے ہیں وہ لوگ مرکز پر الجالیات اسلامک سینٹر سے رجوع ہوں, وہاں پر مدینہ اسلامک یونیورسٹی سے پبلشڈ قرآن کی تفسیر چھپی ہے اور انگلش زبان میں بھی ہے, تو وہ لوگ اس سلفی علماء کی لکھی ہوئی تفسیر بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھ میں آنے والی اردو اس کے اندر ہے بہت ہی, اور ماڈرن یعنی کہ سائنس کا بھی جو ہے تھوڑے سے کچھ حوالے بھی دیے گئے ہیں, اس کو سمجھایا گیا ہے. کیونکہ اکثر ممالک میں جو امریکہ اور لندن وغیرہ میں رہتے ہیں, ان لوگوں کو تفسیر ابن کثیر اردو میں یا انگلش میں آسانی کے ساتھ نہیں ملتی, تو ان لوگوں کے لیے یہ اسلامک سینٹر سے رجوع ہوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس اسلامک سینٹر کے فون نمبر یا فیکس نمبر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ مجھ کو پی ایم کر سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو پی ایم میں اس کے فون نمبر اور فیکس نمبر دے دوں گا. یہ پورے سلفی علماء کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جو مدینہ اسلامک یونیورسٹی سے چھپی ہوئی تفسیر ہے, تو آپ اس کا مطالعہ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مشورہ دے رہے تھے تو میں چاہتا تھا کہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. تو بھائیو یہ ایک تفسیر اگر انگلش میں کمپیوٹر پر بھی دستیاب ہے, موجود ہے پی ڈی ایف فارمیٹ میں, اور یہ جو اسلام وے ویب سائٹ ہے www.english.islamway.com, اور اگر انگلش نہ بھی ہو تو islamway.com پہ جائیں گے تو عربی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے وہ تفسیر رکھی ہے, اس میں قرآن مجید کا انگلش ترجمہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے ایک خاص بات یہ کی ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر پر ریئل پلیئر انسٹال ہے, ریئل آڈیو پلیئر, تو آپ اس کی جس آیت پر کلک کرتے ہیں آیت نمبر پر, تو اس کے ساتھ شیخ مشاری کی جو ہے وہ تلاوت بھی ساتھ چلتی ہے, تو اس کے ساتھ آپ اس آیت کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے نیچے حاشیہ بھی دیا ہے. یہ وہی ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. جزاکم اللہ خیرن. جی عمر بھائی آپ سوال پوچھیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ یہ سوال کافی ضروری اور امپورٹنٹ بھی ہے. کافی بار میں نے یہ دیکھ چکا ہمارے کچھ ساتھی علماء دین کی تقریریں لگاتے ہیں جماعت دعویٰ کی سائٹ سے, تو پلیز آپ بتا سکتے ہیں کہ جماعت دعویٰ کے ساتھ کون سے عالم ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب اکثر ان کو بتایا جائے تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اہل حدیث ہیں, تو مجھے خاص علم نہیں ہے جماعت دعویٰ کے ساتھ کون سے ہمارے اہل حدیث عالم ان کے ساتھ ہیں جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. پلیز اگر آپ کو پتا ہو تو پلیز ان کا نام لکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت الدعویٰ کے ساتھ جب یہ مرکز الدعویٰ والارشاد ابتدا میں قائم ہوئی تھی تو اس کے ساتھ کبار علماء اہل حدیث تھے, سلفی علماء تھے, جن میں شیخ العرب والعجم اور میرے شیخ علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی, اسی طرح سے حافظ عبداللہ بہاب الپوری اور کئی ایک دیگر علماء تھے, جن میں شیخ مسعود عالم صاحب, حافظ شریف صاحب, حافظ دستار حماد صاحب اور اس طرح سے دیگر علماء تھے. لیکن جب انہوں نے اپنے منہج کو چھوڑ دیا اور راہ راست سے یہ ہٹ گئے تو اس کے بعد ان علماء نے بھی آہستہ آہستہ ان کو خیر باد کہہ دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس بنیادی طور پر جو معروف علماء شمار ہوتے ہیں, ایک حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب ہیں اور دوسرے حافظ عبدالغفار عوام صاحب ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب جو ہیں جب سے ان کے ساتھ ملے ہیں آہستہ آہستہ اب وہ اپنے اصل منہج اور فکر سے ہٹ چکے ہیں. باقاعدہ میری ان کے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو بھی ہوئی کہ جب انہوں نے بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی جبکہ وہ اس سے پہلے بریلویوں کو کافر اور مشرک کہا کرتے تھے, تو میں نے ان سے یہ بات معلوم کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی چونکہ ہم نے ان تک یہ بات پہنچانی ہے, جہاد کی بات کرنی ہے, تو تعویلات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے, یہ ہمارا مطلب ہے, تو جس سے مجھے یہ بات یہاں ہوئی کہ یہ اپنے اصل منہج سے ہٹ چکے ہیں. اور دوسرے حافظ عبدالغفار عوام صاحب ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اب حزبیت کا شکار ہو چکے ہیں, وہ ان میں اب بھی کافی حد تک خیر موجود ہے, تو لہذا یہ ان میں بنیادی طور پر دو آدمی تھے. حافظ محمد سعید صاحب جو ہیں یہ بتاتے خود کوئی اتنے بڑے نہ عالم دین ہیں اور نہ وہ علماء میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ مفتی ہیں، لہذا حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ تو اس سلسلے میں تسلیم ہی نہیں کیے گئے اور نہ ان کی شخصیت باضابطہ طور پر مسلم ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ بھئی ان کے کن علماء سے رابطہ کیا جائے، تو یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں یہ بذاتِ خود حزبیت کا شکار ہو چکے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں دونوں ہی صورتوں میں یہ اپنے اصل منحج سے ہٹ چکے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو باتیں کہنی ان کو زیب نہیں ہے، اور باقاعدہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی سوچ فکر نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور کی سوچ فکر کی گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے براہ راست کتاب و سنت کا جو منحج تھا، جو طریقہ کار تھا، جو سلفی علماء کا ہے، رجیس علماء کا، اس کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا، ترک کر دیا. اور باقی جو ان لوگوں کے اندر اور مزید خرابیاں موجود ہیں، وہ خرابیاں اگر ان کے سامنے ذکر کی جائیں تو یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اس قدر یہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ وہ سننے کے لیے بھی بات بھی تیار نہیں ہوتے. یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، اور میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے کہ عوان صاحب نے باقاعدہ اس بات پہ بہت زیادہ لے دے کی میرے ساتھ، کہ میں نے تو صرف اتنی بات عرض کی کہ بھئی یہ لوگ تو آئی ایس آئی کے انڈر میں کام کارخانہ سے کام دے رہے تھے، اس لیے یہ بات علی وجہ بصیرت کہہ رہی ہے. ایسا عالم جماعت الدعوہ میں لائق ہو کہ اس کی طرف کی جائے، رجوع کیا جائے، یا اس سے فتح. اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میں اپنے پہلے سوال ہی کی جو ہے مزید وضاحت کے لیے حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ دیوبندی یا بریدوی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلق نہیں کرنا، اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے دعوت دینی ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسے مواقعوں سے کیسے، مطلب کس طرح سے ان سے ڈیل کیا جائے کہ جس میں سراسر اللہ کی جو ہے بغاوت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کا عنصر جس میں شامل ہو جائے. جیسا کہ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا غمی یا خوشی سے، کہ جس میں اب نماز جنازہ کی بات ہو تو اس میں ظاہری بات ہے نماز جنازہ کوئی دیوبندی یا بریلوی مولوی پڑھائے گا، تو اب ہم اگر تو انہیں تبلیغ کریں گے اور تو پھر تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ہم ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں گے تو پھر ہم بھی ساتھ مجرم ہیں. تو میں اس بات کی وضاحت چاہ رہا تھا کہ ان کو دعوت اور ان کو تبلیغ کرنا تو صحیح ہے، لیکن کس حد تک ہم صلہ رحمی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ان معاملات میں کیسے ان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بات آپ کافی حد تک ویسے سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ غمی اور خوشی میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھی ان کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو ان کا جنازہ تو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن جا کر کے ان کے ہاں تعزیت کرنا یا اظہار افسوس کرنا یا ان کو صبر کی تلقین کرنا یا ان کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، اس قسم کے دعائیا کلمات جو کہ شریعت کی اصل کے بھی خلاف نہیں ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہے اور اس کی گنجائش بھی موجود ہے، جواز موجود ہے، تو یہ باتیں کہی جا سکتی. اسی طرح سے خوشی کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو بلاتے ہیں اور اس میں وہ کوئی خلاف شرع کام بھی کرتے ہیں، تو آپ ان کے ہاں جائیں اور جا کر کے ان کو یہ بات بھی بتائیں کہ بھائی یہ خلاف شرع کام ہے، آپ چھوڑ دیں، تو میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں، ویسے میں اس بات سے خوش بھی ہوں کہ یہ اللہ نے آپ کو یہ خوشی کا موقع دکھایا، لیکن میں آپ کے ساتھ ان معاملات میں اس لیے شریک نہیں رہ سکتا کہ آپ یہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں. تو اس میں دونوں ہی باتیں شامل ہو جائیں گی کہ آپ جب جائیں گے تو جانے سے جو ان کو مطلب کہ نہ جانے سے ناراضگی ہوگی، وہ آپ کے جانے سے اس قسم کی ناراضگی نہیں ہوگی، اور جب اس موقع پہ جا کر آپ ان کو واضح تبلیغ کریں گے تو یقیناً اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ اب وہ چالیسواں کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو آپ نے شرکت نہیں کرنی، لیکن
ان مواقع سے آگے پیچھے آپ جا کر کے ان کے ساتھ میل جول رکھ کر کے ان کو دعوت و نصیحت کریں گے اور تبلیغ کریں گے اور ان تک حق بات پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے یقین فائدہ ہوگا. تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے تو ان کے والد مشرک تھے, کافر تھے, اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کیا اور عزت و احترام سے ہی پیش آئے. اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے واقعات آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ میل جول کرنا, ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں شامل ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں, بدعتی ہیں, تو ان کے ساتھ تعلقات بالکل منقطع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں رکھتے جس میں ان کے دکھ اور درد میں شریک ہوں یا ان پر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی مالی ہو, کوئی اور اس قسم کے, ہم ان کے ساتھ ایسی معاملت کر کے اور دکھ درد میں شریک ہو کر کے ان کو مزید دعوت دے سکیں اور ان کی اصلاح کر سکیں. اور یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ان مواقع پر دعوت و تبلیغ بہت زیادہ اثر کرتی ہے, تو ہم ان مواقع پر جو ہے حاضر ہی نہیں ہوتے. لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں, بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ باضابطہ طور پر ان کے ساتھ مراسم رکھیں, تعلقات رکھیں اور ان کے غمی اور خوشی میں شریک ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو خوشی ہو تو ان کو مبارکباد دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کے لیے دعائیں دی جائیں, اور جب ان کو غمی ہو تو اس میں ان کے لیے اظہار افسوس کیا جائے اور ان کو تسلی اور تشفی دی جائے. تو باقی جو خلاف شرع ان کے امور ہیں ان میں تو شرکت نہیں کر سکتے.
سلیکٹ والا اگر بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ تشریف لائیں مائک پہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برکاتہ. جی آواز ساری میری تو مجھے بتا دیں.
سلیکٹ اللہ بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ ایک بار ریلا کر لیں, جب تک خود پر فری انشاءاللہ سوال کر لیں گے, تو جب آپ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ شیخ آپ کو موقع دیں گے. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا سوال اکثر بریلوی سے میری بات چلتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ آج کل نیا سلسلہ چلا ہے تو اس کے بارے میں بتا دینا. کہتے ہیں 2 سال پہلے تو ہم نے کوئی سلسلہ نہیں سنا, برائنر والی وائس وائس رکھنی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ سلسلہ آج سے 2 سال پہلے کسی عالم کا نام سلسلہ نہیں تھا, تو کیا علامہ صاحب کے زمانے میں بھی کوئی سلسلہ عالم ہوتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی طرح تو بات کریں, آج جو سلسلہ ہے کل 2 سال بعد اہل حدیثوں کے کوئی اور بات بول گئے. وہ کہتے ہیں اسی طرح تو یہ چشتی نقشبندی قادری شہر وردی مہور کی وردی اور اپنے کون کون سے بنے, تو 500 سال بعد یا 200 سال بعد آپ نے بھی 20 گز بولے ہیں. اس طرح کے جناب پر جماعتی محسوس ہونے والے آپ کو ہلا لگائیں گے, کہیں گے تم لوگوں کو گرا کے گرا بن گئے, ہم ایک ہیں اس بارے میں ذرا بتائیں گے تو مہربانی ہوگی. جی شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش یہ ہے کہ جو یہ سوال کیا گیا ہے نا کہ 2 سال پہلے تو کوئی سلفی نہیں تھے, تو شاید ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سلفی کا مطلب کیا ہے. سلفی جو ہے یہ سلف صالحین ایک اصطلاح ہے, اور یہ لفظ قرآن مجید میں سلف استعمال ہوا ہے.
سلف کا مطلب ہے کہ جو لوگ پہلے گزر گئے. تو سلف صالحین سے مراد کے نیکو کار سارے لوگ جو پہلے ہو گزرے ہیں, اور ان کا اطلاق جو ہے سب سے پہلے صحابہ کرام پر ہوتا ہے, اور اس کے بعد تابعین, پھر تبع تابعین اور اتباع تبع تابعین, ان لوگوں پر ہوتا ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ ان سلف صالحین کے طریقے پر ہیں جس طریقے پر وہ گامزن تھے, تو اس لیے ان کو سلفی کہا جاتا ہے یا اس کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے. تو یہ اصل میں مختلف القابات ہیں, تو ایک آدمی کے کئی ایک لقب ہو سکتے ہیں. نام وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے, القاب مختلف ہوا کرتے ہیں. تو اس بات کو ذرا یہ لوگ بنیت الطالبین ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ان کو اہل حدیث, اہل سنت, اہل الاثر, اصحاب الحدیث وغیرہ جاتا ہے, اور یہ ان کے مختلف القابات ہیں. تو یہ مختلف وقت میں یہ باتیں کہی جاتی رہی ہیں اور یہ موجود ہیں, تو لہذا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. یہ مختلف فرقے ہیں. فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ کتاب و سنت سے روگردانی اختیار کرنے والا ہو اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی دعوت دینے والا ہو, تب وہ فرقہ بنتا ہے. تو جو آدمی اپنے آپ کو مسلم کہلوائے اور پھر اس کے بعد اس کے مختلف القاب ہوں, جیسے اہل سنت ہے, اہل حدیث ہے, یا اہل اثر ہے, یا سلف ہیں, سلف صالحین ہیں, یا سلفی ہیں, یا اصحاب الحدیث وغیرہ ہیں, تو یہ سارے جو ہیں یہ مختلف القاب ہیں. اور جماعت المسلمین والے, ان کا رگڑا لگانا اور ان کا کہنا, ان بیچاروں کا معاملہ تو یہاں تک گیا گزرا ہے کہ ان کو نہ تو یہ بات معلوم ہے کہ یہ جماعت المسلمین جو انہوں نے نام رکھ لیا ہے حدیث میں سے ڈھونڈ کر کے, اس پر انہوں نے سمجھا کہ ہم ہی جماعت المسلمین ہیں جس کو پاکستانی گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروایا ہے کہ کوئی اور اپنا نام جماعت المسلمین نہ رکھ لے. تو یہ کہاں کی جماعت المسلمین ہوئی؟ اور جو جماعت المسلمین حدیث میں مذکور ہوئی ہے, اس سے مراد تمام شارحین حدیث, تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق عوام الناس ہیں جو عامۃ المسلمین ہیں. اور امام سے مراد, امیر سے مراد وہ خلیفہ مسلمین ہے یا وقت کا حاکم ہے. تو ان لوگوں نے تو اس کا معنی مفہوم ہی غلط لیا ہے, تو اس لیے یہ کوئی اہل حدیث کا ایسا سلسلہ نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ دو سال کی بات کر رہے ہیں, تو یہ ذرا کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں اپنے بزرگوں کی ہی, تو اس میں جو ہے ان کو کئی ایک نام ایسے ملیں گے کہ جس میں ان کے نام کے ساتھ سلفی لکھا ہوا ملے گا. نزہت الخواطر کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, 8 جلدوں میں. یہ کتاب جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے, تو اس میں ایسے علماء کا نام لکھا ہوا ملے گا جس کے ساتھ سلفی لکھا ہوا. اسی طرح سے اسماء الرجال کی کتابیں جن میں شیر عالم النوبالا ہے, اور اسی طرح سے اس سے پہلے کی جو کتابیں لکھی گئی ان میں باقاعدہ یہ بات ملے گی کہ یہ سلفی علماء ہیں. تو لہذا یہ بات ان لوگوں کی بالکل غلط ہے. تو جیسا کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سلف صالحین یہ ایک اصطلاح ہے جو باقاعدہ محدثین کے ہاں مروج ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جا بجا اس کو استعمال کرتے ہیں, اور ان سے پہلے بھی جو علماء ہو گزرے ہیں ان چیزوں کو وہ ذکر کرتے ہیں. لہذا یہ ان لوگوں کی بات بالکل غلط ہے. اور جو فرقے یہ چشتی, سوروردی, قادری اور اس قسم کے, یہ باقاعدہ ایک سلسلے ہیں, اور ان سلاسل کے تحت یہ لوگ اپنا باقاعدہ ایک رابطہ رکھے ہوئے ہیں, اس کے مطابق ان کے عقائد ہیں, نظریات ہیں, یہ ساری باتیں. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت, اہل حدیث, سلفی, اہل اثر, اصحاب الحدیث, تو ان لوگوں کے عقائد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اہل حدیث ہے وہ سلفی نہیں ہے, جو سلفی ہے وہ اہل حدیث نہیں, یا جو اہل سنت ہیں وہ اہل حدیث نہیں, جو اہل حدیث ہیں وہ اہل سنت نہیں. اصل میں یہ سب کے ایک ہی جماعت کے مختلف القابات ہیں, اور مسلمانوں کے ہی یہ القاب ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو حنفی کہا اور پھر اہل سنت کا اپنے اوپر اطلاق کیا, یہ تو ان پہ اطلاق ہوتا ہی نہیں, یہ تو بنیادی طور پر اہل الرائے والقیاس ہیں, یا یہ ماتریدی ہیں یا اشعری ہیں. لہذا یہ لوگ تو اہل سنت ہونے کے مدعی ہو ہی نہیں سکتے, نہ اس کے دعوے دار ہیں, اور یہ مرجیہ کی ایک شاخ ہیں. جیسا کہ شیخ جیلانی نے, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بنیت الطالبین میں اس کی وضاحت کی ہے کہ حنفیہ جو ہیں یہ مرجیہ فرقہ کی شاخ ہیں. تو یہ تو اہل سنت ہیں ہی نہیں بنیادی طور پر, خامخواہ انہوں نے زبردستی اس نام پر قبضہ جما رکھا ہے اور اپنی مسجدوں پہ یہ نام لکھتے ہیں اہل سنت. یہ تو ان کا لقب ہی نہیں ہے, یہ تو اہل الرائے والقیاس ہیں, حنفی ہیں. اور پھر آگے ان کو وضاحت بھی کرنی پڑتی ہے کہ یہ حنفی کون سے ہیں, یہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں, پھر یہ بریلوی بھی کون سے ہیں, پھر یہ دیوبندی بھی کون سے ہیں, یا حیاتی ہیں یا مماتی ہیں, یہ ان کے سلسلے ہیں. ہمارا ایسا سلسلہ الحمدللہ کوئی نہیں ہے.
سوال کے لیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو مصری علماء ہیں اور ان کے فتاوی جات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے الا ماشاء اللہ جب تک کہ وہ صحیح سلفی عالم نہ ہو, اور ان لوگوں کی کوئی بات جو ہے اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہے, اور یہ اس قدر کذاب نصاب اور وضاح لوگ ہیں کہ ان کا دین ایمان اسی وقت پھر جاتا ہے. لہذا سلفی علماء اور جو پوری دنیا میں مسلم علماء ہیں جن کی علمیت کو ثقافت کو تسلیم کیا گیا ہے وہ ان مصری علماء کی ان باتوں کو قطعاً مستند تسلیم نہیں کرتے, اور نہ یہ کوئی ایسے ذمہ داران لوگ ہیں, یہ سارے حکومت کے خوشامدی لوگ ہیں. لہذا حسنی مبارک کو خلفائے راشدین کے ساتھ مشابہت دینا یہ سراسر خلفائے راشدین کی توہین کے زمرے میں بات آتی ہے کہ کہاں وہ خلفائے راشدین اور کہاں یہ حسنی مبارک پلید قسم کا انسان کہ جس کے نہ عقائد درست ہیں نہ نظریات درست ہیں, اور وہ کھلم کھلا امریکیوں کا ایجنٹ ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا کھلم کھلا باغی ہے, اور اس کی مخالفت کرنے والا ہے, حدود اور قیود جو شریعت نے مقرر کی ہیں ان کا انکار کرنے والا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ بھائی منتخب ہونے کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بش بھی تو منتخب ہوتا ہے نا, پھر بش میں اور حسنی مبارک میں کیا فرق رہا, تو اس کے ساتھ اس کو کیوں نہیں مشابہت دی گئی, خلفائے راشدین کے ساتھ مشابہت دینے کی کوشش کی گئی, حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعاً لوگوں نے منتخب نہیں کیا. تو سقیفہ بنی سعدہ میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول سنائی ہے جس پہ فیصلہ ہوا کہ الائمت من قریش, کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حکمران وہ قریشیوں میں سے ہوں. اسی وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی, جس کے نتیجے میں سب لوگوں نے بیعت کی. حالانکہ دوسری احادیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا, جیسا کہ صحیح کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومن اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں ہو سکتا, یعنی یہی خلیفہ بنیں گے, اس کے علاوہ اگر کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے گا تو اللہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا اور مومن بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ فائز کیا ہے. لہذا یہ دلائل ہیں, اور تفسیر قمی والوں نے تو یہ بات تسلیم کیا شیعہ حضرات نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی ازواج مطہرات کو, حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, وہ اسی بات کی خبر دی کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر یہ خلیفے ہوں گے, جیسا کہ سورہ تحریم کی آیات سے یہ بات انہوں نے ثابت کی ہے. معلوم ہوا کہ شیعہ حضرات کے نزدیک بھی یہ بات مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر نے بننا تھا, اور ابو بکر کے بعد عمر فاروق نے بننا تھا, اور یہ بات بھی ثابت شدہ اور طے شدہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا, نہ کہ ان کے لیے کوئی ووٹنگ ہوئی تھی اور لوگوں سے پوچھا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نامزد کر دیا اپنے بعد کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے, لوگوں نے کہا کہ یہ سخت مزاج ہیں, وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب ان پہ ذمہ داری پڑے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ خود ہی نرم ہو جائیں گے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 آدمیوں کی کمیٹی مقرر کر کے گئے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو تم نے خلیفہ بنانا, تو اس میں بھی خلیفہ جو بنایا گیا اس میں باقاعدہ ووٹنگ نہیں ہوئی تھی, وہ 6 آدمیوں میں ہی 4 آدمیوں نے ودرا کر دیا تھا اور 2 آدمی باقی رہ گئے تھے, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اس سلسلے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اپنے طور پر مشورہ کیا, الگ الگ لوگوں سے پوچھا جا کہ کن کو ہم خلیفہ بنا دیں, آپ لوگوں کیا رائے, کہ کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی مشکل تھا کہ دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے. تو اکثریت نے اس بات کا اظہار کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا, اس میں ووٹنگ نہیں ہوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوا, تو ان کا اظہار رائے تھا, تو ان کی رائے طلب کی گئی. تو پہلے 2 خلیفہ کے متعلق تو قطعاً یہ بات ثابت نہیں, تیسرے کے متعلق یہ بات جو ہے وہ بھی ووٹنگ کا وہ طریقہ کار نہیں تھا کہ جو طریقہ کار یہ لوگ سمجھتے ہیں, اور پھر اس میں اکثریت اور اقلیت کے معاملے کو اس کو ملحوظ رکھا جائے, بلکہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا کہ ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ جس کو بھی آپ کہیں گے یا منتخب کریں گے دونوں میں سے نامزد کریں گے وہ خلیفہ ہو جائے. تو اس کے بعد انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا, جس کے نتیجے میں سب لوگوں نے ان کو خلیفہ مان لیا. یہ بات ان کی غلط ہے اور یہ دعویٰ تنتاوی صاحب کا غلط ہے, اور تنتاوی صاحب ایسے غلط قسم کے اکثر و بیشتر فقرے دیتے رہتے ہیں جیسے کہ لوگوں کو معلوم ہے. اور پورے عالم اسلام میں ان جامعہ اظہر کے شیوخ یا تنتاوی یا مصر کے مفتی کے فتوے کو کوئی وقت حاصل نہیں ہے, یہ سب لوگوں پر بات ایان اور واضح. یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے دکتور یوسف قردہ میں, تو یہ بھی چونکہ بنیادی طور پر مصری عالم ہیں اور ان کے بھی ایسے بیشتر فتاوے موجود ہیں جن میں اس قسم کی جھول موجود ہے, تو جب وہ قرضہ ہے خواہ وہ مکان بنانے کے لیے ہو, کاروبار کرنے کے لیے ہو, یا کسی کے لیے بھی ہو, سود کسی بھی قسم کے قرضے پر دینا وہ سود ہی رہے گا. جب اس کو سود مان لیا تو پھر وہ کبیرہ گناہ تو رہے گا, تو اس کی کیسے اجازت ہوگی کہ جو گھر پہ سود لیا جائے اور قرض لیا جائے اس پہ سود دیا جائے؟ اس کی گنجائش موجود ہے؟ کتاب و سنت میں کوئی الگ سے وضاحت موجود ہے؟ کوئی موجود نہیں. جو بھی قرض لیا جائے جس پہ سود دیا جائے وہ حرام ہی ہے اور وہ سود ہی ہے. ابھی آخری سوال بھی ساتھی کرنا چاہے تو کر لے, تو زیادہ ٹائم ہو جائے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میری آواز ٹھیک ہے تو پلیز مجھے کائنڈلی جو ہے مجھے ٹیکسٹ میں ٹائپ کر دیں. آواز تو نہیں میری بریک ہو رہی اب. جی شیخ صاحب جزاکم اللہ خیر. جناب میرا کوئی سوال تو نہیں تھا ابھی, صرف ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی. وہ یہ ہے کہ میرا سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ مجھے سال یا ڈیڑھ سال ہوا ہے کہ میں اس طرف آیا ہوں اہل حدیثوں کی طرف الحمدللہ, اور بہت سکون ہوا اس بات میں. میرا مسئلہ یہ تھا, ابھی آپ نے جماعت الدعوہ کے بارے میں کچھ بات کی جو کہ میرے لیے ایک شاکنگ تھی, کیونکہ جو دعوت جس وجہ سے مجھے ملی وہ ان کی وجہ سے ملی تھی, اور الحمدللہ میں نے کافی سلفی عالموں کو اس کے بعد دیکھا, اور میں نے کبھی کسی جماعت کا دیکھا نہیں اس طرح کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے. میرے لیے اس چیز کا کوئی یعنی کہ ضروری نہیں سمجھا اس چیز کو. میں اس بات پہ خوش تھا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ ان کے پاس علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل حدیثوں کو علم دیا ہے, اور جو ہے میں اس جماعت کے ساتھ آ گیا, اور میرا خاص انس ہے ان لوگوں سے, مجاہدین بھائیوں سے اپنے, اور الحمدللہ جو ہے یہ حافظ محمد سعید صاحب ہیں ان سے بھی ہے میرا بات چیت ہے, اور میں اسی طرح اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. تو میرا یہ تھا کہ آپ مجھے کلیئر, کیونکہ میں جو کچھ باتیں سنتا ہوں وہ بھی مجھے یہی باتیں بتاتے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی فرق ابھی واضح طور پہ ان کے درمیان نظر نہیں آیا تھا. اگر آپ کائنڈلی وہ فرق واضح کر دیں, یعنی کہ اگر آپ وہ کائنڈلی جو ہے, آپ کو زیادہ پتا ہوگا اس بارے میں کہ کس جگہ پہ ان کے منہج میں فرق آتا ہے اہل حدیثوں سے یا سلفی عالموں سے, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ایک بندے جب ان سے رائے پوچھے گا جا کے تو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ فرق ان میں ہے کہ نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کہاں پہ بھٹکے ہوئے ہیں اور کس چیز کا ہے, کیونکہ ان کا بیسک منہج جو ہے وہ دعوت ہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو دعوت دو اس بات کی. تو الحمدللہ انہوں نے دعوت دی اور مجھے, میں نے یہ کیا سارا سلسلہ جب کیا تو الحمدللہ مجھے اہل حدیث لوگ پسند آئے, اور میں نے پھر پڑھا اس بارے میں. لیکن مجھے آپ صرف یہ بتا دیں, آپ مجھے جو ایک شاکنگ بات لگی ہے یہاں پر وہ یہی تھی, تو آپ مجھے جماعت الدعویٰ کے بارے میں کچھ ایکسپلین کریں کہ جو ہے نا ان کا منہج کہاں پر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ گر گیا ہے کہیں پہ. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب جو ہیں پہلے یہ بریلویوں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ کافر ہیں مشرق ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ انہوں نے اپنا اس سے رجوع کر لیا, وہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز ادا کر لی جائے, پہلے وہ اس بات کے قائل نہیں تھے. اسی طرح سے حافظ محمد سعید صاحب بھی اس بات کے قائل تھے کہ دیوبندی اور بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, لیکن آپ نے گزشتہ
جو ان کے علماء کے مختلف قسم کے انٹرویوز آتے رہے یا آتے ہیں اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم سب لوگوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. امیر حمزہ صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا, آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا یا نہیں, تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو شیعہ بھی مل کے کام کرتے ہیں, بریلوی اور دیوبندی بھی. اور اسی طرح سے جب ان سے اس کی وضاحت طلب کی گئی کہ بھی آپ کے ہاں تو شیعہ ہیں تو شور مچا اس بات پر, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پہلے شیعہ تھا اب وہ اہل حدیث ہو چکا ہے, پھر یہ تعویلات بیان کی گئی. اسی طرح سے مار روڈ پہ بھائی بتا رہے ہیں جلسہ ہوا تھا, اس جلسے میں بھی انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں اور اب یہ باتیں کہتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ بھی آپ کا منہج کیا ہے, اب ان کا منہج یہ سارے کا سارا تبدیل ہو چکا ہے, کتاب و سنت منہج نہیں رہا, اب منہج ان کا وہ سیاسی ہو گیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ کس چیز کو پسند کرتی ہے, جس چیز کو اکثریت پسند کرتی ہے اس بھی چیز کو ہی قبول کیا جاتا ہے. اور پھر جو انہوں نے اندر کام شروع کیا تھا البرق کے ساتھ مل کر کے, وہ بریلویوں کی ایک تنظیم تھی آزاد مقبوضہ کشمیر میں, ان کے ساتھ مل کر کے یہ لوگ کام کرتے تھے. اسی طرح سے اب پاکستان میں باضابطہ طور پر انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جلسے جلوس نکالنا کرنا یہ ہمارا منہج نہیں ہے, پھر انہوں نے باقاعدہ جلسے کیے جلوس نکالے امریکہ کے خلاف اور پاکستانی حکومت کو بتانے کے لیے اور سارا. وہ چونکہ آئی ایجنسیوں کا معاملہ تھا کہ ایجنسیوں نے کہا کہ آپ یہ کام کیجئے, تو ایجنسیوں کے اشاروں پر باقاعدہ مظاہرے کیے گئے, لاہور میں مظاہرہ ہوا, گوجرانوالہ میں مظاہرہ ہوا, اور پھر اس بات پہ فخر بھی کیا گیا, دعویٰ میں اس کی رپورٹنگ ہوئی اور جہاد ٹائم میں اس کی رپورٹنگ ہوئی اور بتایا گیا کہ ہمارے مظاہرے بہت کامیاب رہے, جبکہ یہی طریقہ کار جو ہے پہلے اس کو غلط کہا جاتا تھا. اسی طرح سے 14 اگست جو ہے یہ تکمیل پاکستان کے نام سے کانفرنسیں ہوتی ہیں, اور اسلام کی تکمیل کے لیے یا اسلام کے نفاذ کے لیے کون سی اب تک کانفرنس ہوئی ہے 14 اگست کو, یہ بات یاد کروانے کے لیے ضروری ہے کہ بھئی یہ لا اللہ کے نام پر ملک بنا ہے اور لا اللہ کا کہیں جو ہے وجود اور ثبوت قانون میں نظر نہیں آ رہا, اس کا جو ہے مطلب کہ نظام نافذ نہیں کیا جا رہا ہے اور شرک اور کفر جو ہے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے کشمیر ڈے منایا جاتا ہے, اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سعید صاحب نے خانے وال میں ایک تقریر کی تھی, اس تقریر میں کہا تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کفار اور مشرقین کا قرآن میں ذکر کیا ہے, تو یہ جو کفار اور مشرقین ہیں جن کا اللہ نے اہل مکہ کا ذکر کیا ہے مشرقین کا, تو موجودہ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں پوجا پاٹھ کرتے ہیں یہ اس میں شامل ہیں, یہ اس قسم کے مشرق نہیں ہیں. اس قسم کی باتیں انہوں نے کہیں پر جب اس پر علماء نے محاسبہ کیا, اس بات کو مجلس میں میٹنگ میں بیٹھ کر کے فیصل آباد میں حافظ سعید صاحب نے تسلیم کیا کہ یہ میری غلطی ہے, لیکن جب دعویٰ رسالے میں رپورٹنگ کی ہے تو اس میں رنگ ہی اور دے دیا گیا کہ یہ سارا سلسلہ جو وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے علماء نے حافظ سعید صاحب کے موقف کو تسلیم کیا, اس میں یہ رنگ دے دیا. علماء حیران رہ گئے کہ ہمارے سامنے غلطی مان کر گئے ہیں اور وہاں جا کر یہ معاملہ کیا. پھر میرے اپنی ذات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب عامر عالم ایک لڑکا حیدرآباد کا جو ڈاؤ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے اس کو افغانستان بھیجا ان کے ذریعے سے, اور وہ وہاں پہنچا, وہاں وہ رہا, ان سے تربیت حاصل کی, اور وہ تربیت حاصل کر کے وہاں انہوں نے شاہ صاحب رحمہ اللہ جو میرے شیخ ہیں سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی, ان کی اجازت کے بغیر وہاں اس کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ حیدرآباد میں کام کریں. جب حافظ شاہ صاحب نے اس بات پہ اعتراض کیا تو حافظ صحیح صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو اجازت نہیں دی. اس لڑکے کو اندرون خانہ یہ بات کہتے رہے کہ تو کام کر, اور بظاہر شاہ صاحب کو یہ کہتے رہے کہ ہم نے اس کو منع کر دیا. یہ ساری بات عامر عالم نے خود مجھے بتائی, اور پھر اس کے بعد اس لڑکے نے وہاں مرکز بنا کر کے حیدرآباد میں کیا کام شروع کیا, اپنے ساتھ ہیرون پینے والے اور چسپ پینے والے فیم کھانے والے لوگوں کو ملا کر کے جا کے ایسی جگہوں پہ جو ہیرون کے اور فیم کے اڈے تھے ان پہ چھاپے مارنے شروع کیے اسلحہ سے مسلح ہو کر کے, تو وہاں سے یہ ساری چیزیں اٹھا کر کے لا کر کے وہ بیچتے اور پھر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے. اسی طرح گاڑی اٹھائی ہمارے ایک ساتھی کے پاس رکھی, اسی انہوں نے موٹر سائیکل لکھوا ایک آدمی سے چھینا, ایک آدمی کے پاس لے جا کے رکھا. مجھے پتا چلا, میں نے حافظ صحیح صاحب کو جا کے بتایا کہ یہ لوگ ڈاکے مارتے. حافظ صحیح صاحب نے میری ثقافت کو تسلیم نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ثابت کریں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ عامر عالم صاحب کو یہ بات پوچھ لیں, وہ خود آپ کے پاس سامنے اس بات کا اقرار کرے. تو حافظ سعید صاحب نے پروفیسر ظفر اقبال صاحب کے سامنے اور مولانا خلیق الرحمان لکھوی صاحب رحمہ اللہ ان کی موجودگی میں یہ بات پوچھی اس سے, طاہر عبداللہ بھی وہاں موجود تھے, کہ جب ان سے یہ بات معلوم کی گئی تو اس نے خود اس بات کا اقبال جرم کیا, اس نے تسلیم کیا, اس نے کہا ہم مرکز کا خرچہ چلانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ معاملہ کنٹرول سے باہر ہے اور یہ بات اس نے خود تسلیم کر لی ہے, پھر اس کو اس ذمہ داری سے معزول کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح سے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو ان کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں اور جو اہل حدیث کے ساتھ وہ تعلق ہی نہیں رہا ان لوگوں کا, اور پھر یہ ان کے اندر سارا جھول آ چکا ہے بریلویوں کے متعلق، دیوبندیوں کے متعلق. باقی جو رہا مسئلہ آپ کا کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے اہل حدیث ہوئے، تو میرے بھائی اگر آدمی کسی آدمی کی وجہ سے راہ راست پر آ جاتا ہے اور وہ آدمی راہ راست پر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے راہ راست پر ہونے کی وہ دلیل ہے کہ وہ آدمی راہ راست پر ہے آپ اس کی وجہ سے راہ راست پر آئیں، یہ دلیل نہیں. بلکہ بعض اوقات آدمی کافر اور فاسق فاجر آدمی سے بھی کوئی بات ایسی سیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے، یا اچھی بات جس سے بھی ملے انسان نے لینی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے یہ بتایا تھا کہ اگر آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو پھر میں آؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے پرلے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ان کا منہج جو ہے وہ اپنی جگہ سے جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کتاب و سنت کے منہج پہ وہ آج قائم نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بات سے خائف ہیں. اور مجالس میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہم اہل حدیث اس لیے کہلوانا چاہتے کہ بھی لوگ اس سے نالا ہیں، لوگ جو ہیں اس سے گریزہ ہیں، اور یہ لفظ جو ہے لوگوں میں بدنام ہو چکا ہے. اور آج بھی دیکھ لیں آپ یہ سارا سلسلہ ان میں موجود ہے، اور پھر ان لوگوں میں یہ چیز بطور خاص پائی جاتی ہے کہ یہ علماء کی تحقیر کرتے ہیں، علماء کی تذلیل کرتے ہیں، اور علماء پہ یہ الزام دھرتے ہیں کہ یہ علماء جہاد سے ڈرتے ہیں اور جہاد نہیں کرنا چاہتے، یہ جہاد کے منکر ہیں. حالانکہ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں دین کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ دنیا کا کوئی مسلمان آدمی جہاد کا منکر نہیں ہو سکتا اور نہ ہے. یہ جس کو جہاد کہتے ہیں اس پر خود عمل پیرا نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ خود وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا آپ کو یہ بات یقینی ہے کہ شاک پہنچے گا اور تکلیف ہوگی، چونکہ یہ آپ کے لیے ایک نئی بات بھی ہے. اور دوسری یہ بات کہ بھئی اس سلسلے میں جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے بہرحال وہ بہت زیادہ مطلب کہ پرکشش ہے. باقی جو اس کی تفصیلات ہے اگر آپ اپنا ایڈریس دیں تو ہم آپ کو وہ ساری تحریریں بھیج سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے تحریر کی ہے، باتیں معاہدہ کیا ہے، اور اس تحریر سے یہ گریزہ ہیں، اس فیصلے کو ماننے کے لیے کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو کچھ اندرون خانہ معاملات ان کے ہوئے ہیں اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے، کمیٹی نے جو رپورٹ دی ہے، آفر صحیح صاحب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ جی میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، کس بات کی غم بازی کرتی ہیں؟ تو لہٰذا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عامۃ الناس میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اور جس سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ ایسی خرابیاں موجود ہیں جو مسلک سے بھی تعلق نہیں رکھتی اور منہج سے بھی تعلق نہیں رکھتی.
جی سریو تو اللہ بھائی آپ جمپ کر سکتے ہیں، آپ مائک پہ آئیں، اور دوسرے بھائی برائے مہربانی اس بات کو برا محسوس نہ کریں. جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، میں نے آپ سے بس یہی پوچھنا تھا، اور مجھے اس بات کا شوق ہوا تھا، اور بے شک آپ نے صحیح بات کی کہ یہ رائے آپ کی دلیل نہیں ہوتی، میں نے اسی لیے آپ سے یہ بات پوچھی ہے. میں نے اس سے پہلے تو مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں کیا تھا کیا نہیں، لیکن جب سے میں نے جوائن کیا تو میں نے نہیں آپ سے محمد صحیح صاحب کو کسی جمعے میں کے خطبے میں سنا کہ انہوں نے قبر پرستوں یا ان کے بارے میں کوئی انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ قبر پرست بولتے تھے. اب میں نے ان سے کوئی مسلکن کوئی چیز نہیں پوچھی کہ مثلا کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. انہوں نے مجھے جو میں نے ایک پوچھا تھا وہ کسی اور سے پوچھا تھا ادھر عالم سے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں آپ ان کے پیچھے مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جس کے قیدتاً پتہ چل جائے کہ وہ مشرک ہے وہ بندہ، ہاں کوتاہی ہو سکتی ہے کسی میں، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ مثلا نماز میں کوتاہی جیسے یہ حنفی کرتے ہیں، تو اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ جی یہ مشرک ہے عقیدتاً تو اس کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. وہ ابھی ریسنٹلی ابھی اسرار احمد گئے ہوئے تھے، انہوں نے تنقید کی تھی اس کے اوپر اور کہا تھا کہ جی انہوں نے کشمیر میں جہاد کے بارے میں بہت غلط باتیں کی ہیں، اور ہمیں افسوس ہوا یہ سن کر، مجاہدین بھائیوں کا دل دکھا ہے. واللہ عالم یہ کہاں تک سچ ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس بات پہ تحقیق کروں گا، اور میرا تو باقاعدہ طور پہ اب اس پہ شوق ہے کہ میں پڑھتا رہتا ہوں مختلف لوگوں کو. مجھے کائنڈلی اس بات کی چاہیے تھی کہ اگر آپ کوئی جماعت جو کہ صحیح میں یعنی کہ اس راہ راست پر چل رہی ہیں باقاعدہ طور پر یعنی اپنے منہج پر پورا ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں اور کون سی ہے، اور جو ہے کہاں. میں میرا تعلق لاہور سے ہے، باقی رہا جہاں تک کوئی میگزینز وغیرہ وہ میرے جماعت دعویٰ وغیرہ کے آتے رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنا ایڈریس لکھ کے دوں گا، اگر آپ کائنڈلی میری ہیلپ کر سکیں اس میں بھی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رجوع کروں گا میں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی حافظ سعید صاحب کے جو عمومی طور پر خطبات ہوتے ہیں اور دروس ہوتے ہیں اس میں تو حافظ سعید صاحب نہ ایسی باتیں کہتے ہیں اور نہ کہیں گے. میں نے جو حوالہ دیا ہے اگر آپ کو اس کی کیسٹ مطلوب ہے تو وہ کیسٹ آپ کو مہیا کی جا سکتی ہے جس میں انہوں نے بات کہی تھی, اور اس کے بعد پاکستان میں زور و شور کے ساتھ علماء نے ان کی مخالفت کی اور ان کا رد کیا, جس کے نتیجے میں حافظ سعید صاحب نے عذر گناہ بدطرز گناہ کے تحت انہوں نے کام تو پکڑا لیکن الٹا کر کے ہاتھ گھما کے, اور بعد جو ہے وہ دعوی رسالہ میں جس طرح سے لکھی, شاید آپ نے یہ ساری باتیں نہ سنی ہیں نہ پڑھی ہیں نہ آپ کے علم میں ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ جب یہ مرکز دعوی والے شاد مارز وجود میں آیا ہے اس وقت ان کے دعوے کیا تھے اور اب ان کے دعوے کیا ہیں, اور اسی طرح سے حافظ عبدالسلام صاحب کے بارے میں میں نے جو بات عرض کی ہے یہ ساری جو حافظ عبدالسلام صاحب کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے یہ حافظ سعید صاحب کے زیر سایہ رہنے کے نتیجے میں ہی ہوئی ہے, اور اسی طرح سے جن لوگوں میں بھی یہ تبدیلیاں آئی ہیں یا اس قسم کی باتیں جن لوگوں نے کہنا شروع کی ہیں یہ اسی کے بعد ہے کہ جب سے انہوں نے حافظ سعید صاحب کو امیر تسلیم کیا ہے, اور باقاعدہ وہ حافظ سعید صاحب کی سماع اطاعت اسی طرح سے کرتے ہیں جیسا کہ شرعی امیر کی سماع اطاعت ہوتی ہے, اور وہ تمام احادیث جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی ہیں وہ حافظ سعید صاحب کی اطاعت پر فٹ کی جاتی ہیں. اسی طرح سے وہ قرآن آیات جس میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے وہ بھی حافظ سعید صاحب کی ذات پر فٹ کی جاتی ہیں, اور پھر جو ان کا نظام ہے باقاعدہ تلاشی لینے کا اور مطلب کہ سارا سلسلہ اور اندر جانے کا اور ملنے گلنے کا, یہ ساری باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں. آپ چونکہ لگتا ہے کہ یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہے اور ان لوگوں کو آپ نے قریب سے دیکھا نہیں ہے, ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے وہی باتیں جو آپ کے علم میں ہیں, وہ سب تک تو یہ معاملہ صحیح رہے گا کہ بھی آپ سمجھیں گے کہ بھی یہ لوگ ٹھیک ہیں. باقی جو تفصیلات کا معاملہ ہے تو وہ میں نے عرض کیا ہے, اور اگر آپ ایڈریس جیسا کہ آپ نے کہا میں دوں گا تو انشاءاللہ آپ ایڈریس دیں گے تو ہم آپ کو وہ مواد بھیجیں گے کہ جس مواد کو انشاءاللہ وہ خود بھی جھٹلا نہیں سکیں گے, اور ان کے اپنے ساتھیوں کی قائم کردہ کمیٹی کے دستخط موجود ہیں جس کو انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے, جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس بات سے کیوں گریزاں ہیں.
یہ سرے تو اللہ بھائی آپ اپنا ایڈریس جو ہے وہ پی ایم کر سکتے ہیں, یہ عبداللہ پی کے پہ آپ ایڈ بھی کر لیں لسٹ میں, اور یہاں پہ آپ پی ایم کر سکتے ہیں پرسنل میسج میں. جی اگلا سوال, اور اب جو ہے وہ اصل میں خاصی دیر ہو گئی ہے اور اب جو ہے آپ ایک آخری سوال پوچھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ بوائے فیوی بھی نہیں آ رہے ہیں, خٹر بھائی بھی نہیں آ رہے ہیں, تو شیخ یہ سوال دو ان ٹیکس میں, ایک پوچھے کہ آپ مبشر ربانی صاحب کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں, اور دوسرا سوال تھا سلیف ٹو اللہ بھائی کی طرف سے کہ میں کس جماعت کے ساتھ میں اپنا تعلق رکھوں. جزاک اللہ خیر. ویسے شیخ ہم ہمیشہ جو کوئی عالم دین ایک ہفتہ گم ہو جائے پیلٹوں سے تو ہم ان کو سزا دیتے ہیں لیٹ ہونے کی, تو آج آپ کو یہ سزا مل رہی ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھائی نے پوچھا میں کس جماعت کے ساتھ رہوں, جماعت ایک ہی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول پہ قائم رہے گی, تو لہذا جماعت سے مراد جو لوگوں نے سمجھ رکھا نا کہ کسی تعداد میں لوگ ہوں تو اس سے مراد جماعت ہوتی, یہ بات غلط ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے کو ہی امت قرار دیا, اور آپ جانتے ہیں کہ امت میں بے شمار افراد ہوا کرتے ہیں, لہذا جماعت جو ہے وہ امت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے. تو اسی لیے ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بھی حق پر ہوگا تو وہ بھی جماعت ہوگا, لہذا آپ کس سے رابطہ کریں تو وہ علماء کرام ہیں جو ہمارے جماعت کے نامور علماء ہیں، جس میں حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب ہیں اور اسی طرح سے حافظ محمد شریف صاحب ہیں، فیصل آباد سے حافظ مسعود عالم صاحب ہیں اور حافظ عبدالستار حماد صاحب ہیں، یا اس طرح سے اور دوسرے ہماری جماعت کے شیوخ ہیں جن کے فتاوے وغیرہ جاری ہوتے ہیں اور وہ اتھینٹک علماء میں شمار ہوتے ہیں. ان علماء سے آپ رابطہ رکھیں. یہ ہماری جماعت ہیں جو یہ امیر بنے ہوئے ہیں بذات خود، اور گھر گھر میں اور گلی کوچے میں جو امیر بنائے جاتے ہیں، جماعتیں بنائی جاتی ہیں، یہ تو احزاب ہیں، یہ گروہ بندیاں ہیں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے. لہٰذا یہ جماعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ جماعت کا معاملہ تصور کیا جاتا ہے. باقی رہا شیخ مبشر احمد ربانی صاحب کے متعلق، تو شیخ مبشر احمد ربانی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ کسی ادارے سے فارغ شدہ نہیں تھے، جامعہ اثریہ سے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو چونکہ لکھنے اور پڑھنے میں ان کو ذوق تھا تو وہ ان کے پاس آ گئے، تو ان کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا لکھنے پڑھنے والا. انہوں نے بہرحال محنت کی، کوشش کی اور اس میدان میں آگے آئے، تو اب الحمدللہ وہ کافی آگے آ چکے ہیں. لیکن جو کبار علماء ہوتے ہیں، کبار علماء میں نہ وہ شمار ہوتے ہیں اور نہ وہ ان میں شامل ہیں، ہر ایک اچھے طالب علم شمار ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ بوائے پتہ نہیں آپ آئیں گے کہ نہیں، اس سے پہلے بھی آپ نہیں آتے، اس وجہ سے میرا نمبر بھی چھین گیا تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ شیخ صاحب سے کہ اذان کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ سیرے والی، مطلب تو اس دن ایک بریلی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ اچھا اگر وسیلہ نہیں ہے تو پھر جو نماز کے بعد کی دعا ہے وہ سیرے کی وہ کیوں پڑھتے ہیں لوگ. تو آپ ذرا اس پر قرآن و سنت کے تو اس سے روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اذان کے بعد، اس میں جو وسیلے کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد دروشی پڑھے گا اور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو یہ جنت میں ایک وسیلہ مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ملے گا. تو یہاں پر آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں تو بات خود بخود کلیئر ہو جائے گی. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، کہ اے ہمارے رب، اس دعوت مکمل کے رب، اے اللہ اس دعوت تامہ کے رب، مکمل دعوت کے رب، آت محمدہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوسیلہ تا والفضیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، آپ کے وسیلے کی دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو وسیلہ ملے. ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کچھ ملے. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ ملے، تو اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وسیلہ چاہیے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں کچھ ملے تو یہ کیسے درست ہو جائے، جبکہ ہم ان کے لیے وسیلے کی دعا کرتے ہیں کہ ان کو وسیلہ مل جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ مقام وسیلہ ہے، جیسا کہ حدیث میں وضاحت بھی موجود ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اپنے لیے دعا نہیں ہے کہ آپ کا وسیلہ ڈال کر کے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ لوگ جہاں لفظ وسیلہ دیکھ لیا سمجھا کہ اس سے مراد وہی وسیلہ ہے جو ہمارا وسیلہ مراد ہے، وہ دیکھنا کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور شیخ زبیر علی زئی صاحب، یہ بھی کبار علماء میں شامل نہیں ہوتے، یہ متوسط درجہ کے علماء ہیں. اگر آپ عرب علماء سے پوچھیں گے تو جو پاکستان میں اس وقت میں نے حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب کے علاوہ باقی شیوخ کے نام لیے ہیں، تو وہ کسی کو بھی کبار علماء یا عالم، بلکہ وہ کہیں گے کہ یہ جید طالب علم ہے. جو وہ عالم تسلیم کرتے تھے وہ شیخ بدی کو عالم تسلیم کرتے تھے، کہتے یہ عالم ہیں، تو ان کے نزدیک اس قسم کے جو ہمارے ہاں بہت بڑے عالم جیسے وائزین حضرات ہیں اور ان کو کسی چیز کا علم ہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑے عالم ہیں، حالانکہ علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ متوسط درجے کے علماء ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ ڈر لکھیے گا. اچھا شیخ، آپ نے اپنی بات کو مکمل کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہ کیے ہو تو پھر میں آپ کے لیے میچ چھوڑ دوں گا. ویسے آپ کی بات ختم ہو گئی غالباً. دیکھیے سلیف تو اللہ بھائی مکمل، شکریہ. معافی چاہتا ہوں شیخ محترم، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، اللہ کو جزائے خیر دے. اور چیف جسٹس عمر بھائی نے آپ کو سزا بھی ڈکلیئر کی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے سزا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت آپ نکالیے گا. تو سیف ٹو اللہ بھائی، آپ نے جو سوال کیا شیخ محترم سے کہ کس جماعت میں جڑوں، یہ آپ کا ایک فکریہ سوال ہے. سورہ آل عمران کی آیت مجھ کو یاد آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر جماعت کی اہمیت کو واضح کیا، اور وہ جماعت کون سی ہے جس کے اندر ہمیں جڑنا ہے، اور اس جماعت میں جڑنے کے بعد ان اراکین کے لیے جو کارکن ہیں اس جماعت کے، جو یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا بشارت دی ہے. پوری ایک ہی اس آیت کے اندر اللہ نے پورا خاکہ بیان کیا ہے. سب ساری باتوں میں سے ایک یا دو منٹ کے اندر میں آپ کو بہت ہی صاف بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ایک چیز کہ تم میں ایک ایسی ضرور جماعت ہونی چاہیے، ولتکم منکم امہ، جو کون سی جماعت ہونی چاہیے، یدعونا الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے. سیکنڈ پوائنٹ، پہلا پوائنٹ جماعت کا کیا کام ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. سیکنڈ پوائنٹ یامرون بالمعروف، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا. وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکنا. اور جو جماعت یہ تین کام کرے گی، یعنی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی، اور نیکی کیا ہے، ایمان. سب سے پہلی چیز اس کے عقیدے کو، اس کے عقیدے کو صحیح کرنا، اس کے ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا کہ تیرا خالق و مالک کون ہے. یدعونا الی الخیر، اور جب وہ آتا ہے اس جماعت کے اندر تو پھر ہمارا کام اس پر بھلائی کا حکم دیں کہ سابق میں تم کیا تھے، اب وہ چیز نہیں ہے. ایک طرف مسلمانوں میں بھی کام کرنا ہے، یہ ایک طرف غیر مسلموں میں بھی کام کرنا ہے، دو طریقے. اور دوسری چیز ان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو، برائیوں کو روکنا. جو لوگ، جو جماعت یہ تین کام کرے گی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، بھلائی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا، تو ایسی جماعت والوں کے لیے اللہ نے خود اسی آیت کے آخر میں بشارت دی ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہوں گے جو فلاح، وہ کامیاب ہوں گے. جزاک اللہ خیرا شیخ محترم. اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو آپ میری بھی اصلاح کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، جو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے، یہ جماعت کے اوصاف ہیں. جو بھائی نے پوچھا تھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں کس جماعت کے ساتھ جڑوں کو جو اس وقت موجود ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک آدمی بھی اگر حق پر قائم ہے تو وہ جماعت ہے. تو اس لیے میں نے کچھ علماء کے نام ذکر کیے تھے کہ یہ علماء حضرات ہیں، ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور ان سے رہنمائی لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ علماء ایک جماعت کی شکل ہیں. گو انہوں نے اپنا ایک تنظیمی نام کوئی وضع نہیں کر رکھا اور نہ ہی کوئی اعلان کر رکھا ہے، یہ بات میں نے سمجھائی تھی. تو قرآن مجید کی جو آیت پڑھ کر آپ نے وضاحت کی ہے، تو یہ جماعت کے اوصاف ہیں. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم.
شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بیعت کرنا جماعت کے امیر سے کیا یہ چیز ضروری ہے؟ اور اس کے علاوہ میرا دوسرا سوال نماز غائبانہ سے ہے، جنازے کی جو نماز ہے غائبانہ اس سے متعلق ہے، یہ جس طرح اب یہ طوفان آیا تھا اور اس میں بے تحاشا مسلمان لوگ مر گئے تھے، اللہ ان سب کی مغفرت کرے، تو کیا کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کا جنازہ وغیرہ کسی نے بھی نہیں پڑھا ہے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو لوگ اس حادثہ میں اور طوفان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان لوگوں کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. جو علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جائے، تو ان کا بھی یہ اصول ہے کہ نجاشی بادشاہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے پڑھا تھا کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جس نے ان کا جنازہ پڑھا ہو، تو لہذا ان کے اصول کے مطابق جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ایسی کثیر تعداد میں لوگ تھے جن کو بغیر جنازہ پڑھے دفن کر دیا گیا ہے، تو لہذا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے غائبانہ، تو لہذا اس میں یہ سب کے نزدیک بالاتفاق بات درست اور ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنی چاہیے. دوسرا سوال بیعت کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بیعت کا مسئلہ، تو بھائی جو بیعت کا مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یا حاکم وقت کے ساتھ متعلق ہے. جو جماعتوں کے امیر یا تنظیموں کے امیر یا پیر صاحبان لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، ان بیعت لینے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے، تو لہذا اس اعتبار سے بیعت کا معاملہ جو ہے وہ صرف خلفائے راشدین یا پھر امیر المومنین یا حاکم وقت کے ساتھ ہے، یا پھر امام مہدی آئیں گے تو وہ بھی چونکہ خلیفہ اور امام ہونے کے ناطے سے ہی لوگوں سے بیعت لیں گے، یا پھر جہاد امیر جو ہوتا ہے امیر الجہاد ہوتا ہے وہ بیعت لے سکتا ہے، لہذا عام جو ہیں جماعتوں کے امیر وہ بیعت نہیں لے سکتے. تو کسی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ حافظ سعید صاحب جو امیر المجاہدین ہیں اور وہ بیعت لے سکتے ہیں، نہ وہ بیعت لینے کے اہل ہیں اور نہ لے سکتے ہیں، تفصیلی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ جو ہے شیخ صاحب تشریف لائیں گے، اور باقی جن بھائیوں کے سوالات رہ گئے ہیں تو آئندہ ہفتہ سوالات اپنے لے کے آئیں، تو انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے. تو اب جو ہے ٹائم خاصا ہو گیا، اور جو پچھلا ہفتہ شیخ صاحب نہیں آئے تھے امید ہے اس کی کسر نکل گئی ہے کیونکہ خاصا ٹائم انہوں نے دے دیا ہے، تو اب انشاءاللہ اجازت چاہیں گے تو اس کے بعد آئندہ ہفتے شیخ صاحب تشریف لائیں گے. جن بھائیوں کے سوال رہ گئے ہیں وہ اگلے ہفتے سوال کر لیں. جزاکم اللہ خیرن.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن شیخ، آپ کو لذیذ ہے ماشاء اللہ کافی آپ نے آج ٹائم دیے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھائی عبداللہ پھر کے بھائی آپ بتا دیں کیا روم کو ابھی بند کر دیں یا کیا صورتحال ہے، پلیز آپ بتا دیں. جی بارک اللہ فیکم. سپوس میں بھائی سمردی صاحب آپ دونوں بتا دیں کیا روم کھولیں گے یا آج اسی پہ انشاءاللہ ہم بند کر دیں، آپ پلیز بتا دیں. عبدالناصر بھائی ویسے تو میں جا رہا تھا، لیکن آپ نے مناظرے کا لکھا ہے تو ہم تو جانا ممکن ہو گئے تو آپ پلیز. ٹھیک ہے سمودی صاحب, کوئی بات نہیں. گڈ بائے فری, آپ پلیز لکھ دیں مناظرہ کس کے ساتھ ہے اور کیا ٹاپک ہے. مناظرے کے لیے انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے سمودی صاحب کا حق بنتا ہے, یہ تین دو تین مہینے چھٹیاں بنا رہے ہیں, ہمیں پیچھے سے تنگ کیا ہوئے, ابھی بھی یہ مصروف رہتے ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. دیکھیں سپوز میں ابھی یہ ہنس رہے ہیں. بہرحال ابھی میں انشاءاللہ روم کھولتا ہوں اس لیے سنت, تو سب بھائی انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر.